بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. گیارہویں پارے کا آخری آدھا اور بارہواں پارہ، یہ دو پڑھے گئے. پہلے رکوعات میں توحید کا مضمون ہے زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو توحید سکھائی ہے. قرآن پاک کا یہ خاص اور خاص مضمون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا سب سے زیادہ تعارف قرآن پاک میں کراتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک آیا ہی ہے بندوں کو اللہ سے تعارف کرانے، اللہ کا تعارف کرانے کے لیے بندوں کے لیے، بندوں سے، تاکہ اللہ کو پہچانے یہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں کوشش کریں. اس لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ توحید کا مضمون ہے. ایک بات یہ پوچھی اللہ نے کہ آپ اگر ان مشرکین مکہ سے یہ پوچھیں کہ کون تم کو رزق دیتا ہے، آسمان سے اور زمین سے. رزق آسمان سے بھی آتا ہے اور زمین سے بھی آتا ہے. پہلے آسمان سے آتا ہے، پھر زمین سے نکلتا ہے. بارش جو آتی ہے وہ انسانوں کے رزق کو لے کر آتی ہے. اور پھر سماعی رزقکم، آسمان میں تمہارا رزق ہے. تو زمین اور آسمان سے جو روزی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، وہ کون دیتا ہے تم کو؟ ایسے ہی کون مالک ہے تمہاری آنکھوں کا اور کانوں کا؟ ہر انسان کی آنکھ ہے، کان ہے، اس کا کون مالک ہے؟ کس کی حکمرانی ہے اس پر؟ اور کون زندے کو نکالتا ہے مردے سے اور مردے کو نکالتا ہے زندے سے؟ اور کون تدبیر امور کرتا ہے؟ تدبیر امور کاموں کی پلاننگ کرنا، سارے کاموں کا منصوبہ بنانا، یہ کون کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کرتا ہے. ایک عجیب بات ہے، مشرکین کا عقیدہ یہی تھا کہ روزی دینے والے اللہ ہی ہیں، مالک اللہ پاک ہیں، زندے کو مردے سے، مردے کو زندے سے نکالنے والے اللہ ہیں، تدبیر امور وہی کرتے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ فتح اللہ کرتے ہیں یہ سب. اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ لوگ مشرک تھے، یاد رکھو اس بات. تو وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ مشرک تھے؟ عقیدہ تو یہ موحدانہ ہے، توحید کا ہے بظاہر، مسلمانوں کا بھی عقیدہ یہی ہے. تو مابہ الامتیاز، فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرق کرنے والی چیزیں بہت سی تھیں. اس میں سے ایک یہ تھی کہ وہ یہ سب چیزیں اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کے بعض محبوب بندوں کی عبادت کو بھی اللہ کی ہی عبادت سمجھتے تھے. اس کو کہتے ہیں شرک فی الوہیت، الہ بنانے میں شریک کرنا. یعنی جب یہ بات ہے کہ یہ سب کام اللہ کرتے ہیں، تو پھر جو اللہ کی عبادت ہے وہ اس میں کوئی اور شریک نہیں ہونا چاہیے. مگر وہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس، اگر ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کو یہ خوش ہو جائیں گے ہم سے، تو پھر یہ اللہ کو ہماری طرف سے خوش کر دیں گے. یہ تصور تھا. اور وہی کام جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، نماز، روزہ اور قربانی، یہ سب جو ہے نا، وہ غیر اللہ کے لیے، اللہ کے کچھ محبوب بندے تھے جو پورا پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے لیے کیا کرتے تھے؟ وہ ود ہے، سوا ہے، یہود ہے، نصر ہے، یہ تو پہلے زمانے سے چلے آ رہے تھے. پھر یہ لات ہے اور منات ہے اور عزا ہے، یہ سب جو ہے نا، یہ بت ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے. اور ہر چیز کا پہلے کیا آہستہ آہستہ ایک ایک رب انہوں نے بنانا شروع کر دیا. اور یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ ہے، یہ کہتے تھے کہ یہ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو خوش کریں گے تو یہ اللہ کو ہماری طرف سے خوش کر دیں گے. ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ، مانا عبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب کرے، ہم ان کو اللہ نہیں سمجھ رہے، یہ کہتے تھے. مگر چونکہ جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ کسی غیر اللہ کے لیے آپ کریں گے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوگا، اس وجہ سے ان کو مشرک قرار دیا گیا. ان کے مشرکین کی وجوہات چیزوں میں سے ایک، شرک کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی، ویسے تو اور بھی وجوہات ہیں ان کی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ جیسے یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں، ایسے اس وجہ سے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. اور جب عبادت صرف اللہ کی ہوگی تو عبادت کے جو کام اللہ نے مقرر کیے ہیں وہ اللہ کے لیے ہوں گے. دو طرح کے کام ہوتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو سالڈ عبادت کہلاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو عبادت نہیں ہے, وہ ضرورتیں ہیں انسانوں کی لیکن اللہ کے حکم کے موافق ہوں تو ان کو عبادت کا حکم دیا جاتا ہے اور عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, قربانی, طواف, عمرہ, نذر, یہ جو ہے نا عبادتیں ہیں سالدی. جانی قربانی, مالی قربانی, یہ سب عبادتیں ہیں. تو یہ سوائے اللہ کے یہ نہیں ہو سکتا, نہ اس کا کچھ حصہ ہو سکتا. جیسے نماز میں رکوع ہے, سجدہ ہے, تو نہ پوری نماز ہو سکتی نہ آدھی نماز, یعنی رکوع سجدہ بھی نہیں ہو سکتا. طواف ہے, یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کا نہیں ہو سکتا. نظر ہے, اللہ کے ساتھ خاص ہے, کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اسی لیے بزرگان دین کے لیے جو اصال ثواب ہوتا ہے اس کو بھی اصال ثواب ہی بولنا, نظر نہیں بولنا اس کو. نظر کا کھانا ہے, نظر کا پینا ہے, فلاں بزرگ کی نظر ہے, پیران پیر کی نظر ہے, حسنین کی نظر ہے, بی بی فاطمہ کی نظر ہے. نظر عبادت ہے, وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس میں جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس کو خوش کرنا ہوتا ہے. اور یہ جتنوں کی نظر کی جاتی ہے, بی بی فاطمہ کی, حضرت پیران پیر کی, حسنین کی, فلاں فلاں کی, یہ ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی, یہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ہوتی ہے. ان کو ثواب پہنچانا مقصود ہے, ان کی رضا کے لیے نہیں کیا جاتا یہ کام. ان کی رضا سے کوئی تعلق ہے نہیں آپ کو, یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے. نظر کی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پیش نظر ہوتا ہے اور ان کے سامنے اپنی عاجزی کو ظاہر کرنا اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. تو یہ بات خاص طور پر بتائی گئی, یعنی توحید کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے, جس کو کہتے ہیں توحید فی الوحیت. توحید ذاتی ہے, توحید صفاتی ہے, توحید اسماعی ہے, توحید افعالی ہے, توحید فی الوحیت ہے, توحید فی عبادت ہے, بہت سی چیزوں کی طرح کی توحید ہوا کرتی ہے. تو ایک دکن کے بزرگ گزرے ہیں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخین میں سے, وہ کہتے تھے کہ چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے. دکنی زبان میں الف نون لگائے تو جمع ہو جاتا نا, درختوں پہ بیٹھ کے بلبلا بولتے ہیں, مثلا مشہور ہے پاکستانیوں میں مردہ پڑھاتے ہیں. تو دکنی زبان میں ہے بھی وہ بات, اصل یہ فارسی ہے, فارسی میں الف نون لگائے تو جمع ہو جاتا, گلستان بوستان اسی سے تو ہے. چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے, سرک کہتے ہیں گرہ کو, ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے. اگر ان چار طرح کے شرکوں کو تم ہٹاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں ملے گا, یہ کہہ رہے ہیں وہ. چار شرکاں چار سرکاں ہیں تجھے, ان کو سرکا یار حاصل ہو تجھے. اس کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ ایک ہوتی ہے شرک ذاتی, شرک صفاتی, شرک افعالی, شرک آثاری. تو جب اس چار طرح کی شرکوں سے آدمی ہٹے گا تو پھر چار طرح کی توحید حاصل ہوگی. پوری توحید اگر کسی کو مل گئی تو موحد کامل کا جواب نہیں. موحد توحید کا کمال جو ہے نا, یہ اس دنیا کا سب سے بڑا کمال ہے کسی انسان کا. اور عارف کو سب سے آخر میں سب معرفت تامہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی توحید میں کمال آ جاتا ہے اور اس کو سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کے اس کی آنکھوں میں کچھ باقی نہیں رہتا. وہ ہر حرکت اور ہر سکون میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کو دیکھتا ہے. اس کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے, مگر یہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سب کام اللہ ہی کرتے ہیں. اسی طریقے پر اللہ نے فرمایا کہ سمندر کا سفر ہے, خشکی کا سفر ہے, یہ تم کو کون کراتا ہے؟ چاہے پلینوں میں اڑو, ٹرینوں میں اڑو, گاڑیوں میں جاؤ آؤ یا کشتیوں میں جاؤ سمندر کی, یہ کون کراتا ہے؟ اللہ ہی کراتا ہے. اور فرمایا کہ ان سفروں کے درمیان میں دو طرح کے حالات عام طور پر لوگوں کو آتے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خوب آرام سے گاڑی چل رہی ہوتی ہے, آرام سے ٹرین چل رہی ہوتی ہے, آرام سے پلین چل رہا ہوتا ہے, آرام سے شپ چل رہی ہوتی ہے, اور خوشگوار ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے, بریش ان طیبہ وفرحوا بها, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سب خوش مگن رہتے ہیں, ہنسی جوک یہ وہ چل رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ اچانک جو ہے نا وہ ہوا کا رخ بدلتا ہے, کوئی چیز پیش آ جاتی ہے. وجاءهم الموج من كل مكان, سمندر کے سفر میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ طوفانی موجیں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہیں اور سب سمجھ لیتے ہیں کہ اب ڈوبی کشتی, ہوائی کشتی بھنور میں. اور یہ تقریباً بہت سے سب سفروں میں تقریباً ہوتا رہتا ہے, واقعات زندگی میں پیش آتے ہی رہتے ہیں. جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو سب اللہ کو پکارتے ہیں، دین کو اس کے لیے خالص کر دیتے ہیں، پورا انسان کا پورا وجود اللہ کے علاوہ کچھ نہیں رہا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتا پھر، اور چاہتا نہیں. لئن انجیتنا من ھذہ لنکونن من الشاکرین، اگر آپ نجات دے دیں گے تو ہم بڑے آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور جب نجات دے دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو پھر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں، تمہاری بغاوت کا وبال تم کو ہوگا، مجھے کیا ہے اس سے نقصان، اللہ کو کیا ہو لینا دینا ہے. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم، دنیا کی زندگی میں برتنے کو کچھ اور موقع مل جاتا ہے، آیا تو پھر میرے ہی پاس ہے، اگر چھوٹ گئے بچ گئے، حادثے سے بچ گئے، ہم بور میں آ کے بچ گئے، پریشانی میں آ کے بچ گئے، بیماری میں مرتے مرتے بچ گئے، ایکسیڈنٹ میں مرتے مرتے بچ گئے، اور اس وقت اللہ کو پکار رہے تھے، پھر اس کے بعد پھر نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کتنے دن، تھوڑے دن پھر اور برتوں گے، اس کے بعد تو پھر میرے ہی پاس آنا ہے، تم میرے نہ مرضی ہو، تم جب آنا ہی ہے تو آج کیا اور کل کیا. اس وجہ سے یہ ہے کہ آدمی بندگی کو اختیار کرے. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی آدمی کہتا کہ بھائی میں تو بالکل مرتے مرتے بچ گیا، ایسا ایکسیڈنٹ سخت ہوا تھا کہ بس میں مرتے مرتے بچ گیا، ایسا سامنے والے نے گاڑی لائی تو میں مرتے مرتے بچ گیا، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی بچتے بچتے مرے گئی، کب تک بچے گا کوئی، ایک وقت تو آ ہی جائے گا. اللہ نے اصل اس بات کو یاد دلائی ہے کہ بہرحال سب کو ایک وقت جانا ہے، اور جانا اللہ کے پاس ہے، تو پھر بغاوت سے فائدہ کیا ہے، بندگی اصل ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. بندگی کے معنی میں ایک بات عرض کر دوں، دو تین جگہوں پر آئی ہے جگہ پر میرے دوستو، یہ ایک بہت ہی کلیئر مضمون ہے جو مسلمان کو اچھی طرح سمجھنے کا ہے. انسان کا ہر عمل جس میں انسانی سے نکلنے والا کوئی بھی عمل ہو، 24 گھنٹے میں پوری زندگی میں، وہ اللہ کی مرضی کے موافق ہونا، یہ بندگی ہے. انسان کے جسم سے نکلنے والا ہر عمل اللہ کی مرضی کے موافق ہونا، یہ بندگی ہے. اور اللہ یہ چاہتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسلام میں پورے آ جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے پورے آ جاؤ. میں یہ اس بات سے بول رہا ہوں کہ ہمارا علم کم از کم صحیح ہو جائے. لوگ اس کو ایک بالکل دوسرے معنی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنا ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی یہ بہت ایکسٹریم ہے، عورتوں کے حجاب کا مسئلہ آیا تو بولے اتنا ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، مردوں کی داڑھی کا مسئلہ آیا تو اتنا ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، ذبیح حلال کا مسئلہ آ گیا تو اتنا ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے. بھائی کیا معنی ہے اس کے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ انتہا پسندی اور فنڈامنٹل ہونا، اتنا ایکسٹریم ہونا، یہ کون سے معنی میں بولا جا رہا ہے یہ لفظ؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بتاتا ہوں کہ یہ صرف ایک معنی میں بولا جاتا ہے، وہ ہے ہپوکریسی اور منافقت. اس معنی میں یہ ورڈ بولے جاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نفاق ہے. وہ بندگی تو نام ہے اللہ کی بندگی کا، کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا. اب مولوی لوگ یہ تھوڑی ہے ایک دم اسٹریم کو لے کے جاتے ہیں آپ، ایسا نہیں ہوتا ہے. اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم کوتا ہیں، ہم سے بدعملی ہوتی ہے، ہم گنہگار ہیں، ہم قطع کر ہیں، یہ تو بولنا. لیکن بعض مرتبہ ڈسکس ہونے میں، دفترخانوں پہ، دعوتوں میں، ملاقاتوں میں، مسلمانوں کی زبانوں سے یہ نکلتا ہے کہ اتنا اسٹریم میں نہیں مانتا. کیا مطلب؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہ کتاب کی کچھ چیزوں پر آپ ایمان لانا چاہتے ہیں، کچھ چیزوں کے ساتھ کفر کرنا چاہتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان سے نکل جاتا ہے ایسا بولنے سے آدمی، بہت محتاط ہونا چاہیے. ہم سے بدعملی ہو الگ بات ہے، کوتاہی ہو الگ بات ہے، مگر یہ کہ جو اللہ کے احکام ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں اور زندگی کے ہر ایکشن میں ہیں، ایک عمل بھی اگر اس کو بھی ایکسپشن آپ دیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دین انکمپلیٹ ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں نے مکمل کیا ہے. تو دین مکمل ہے ہر عمل میں، چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، یجوز لا یجوز، صحیح ہے غلط ہے، یہ اس کی حد ہے، یہ اس سے حد کے آگے کی بات ہے. آپ کو یہ چیز ملے گی ہر عمل میں. اس وجہ سے بندگی جس چیز کا نام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نفس سے الگ ہو جانا، اپنے آپ کو اپنے نفس سے ہٹا دینا، وتھرا ہو جانا، اور اللہ پاک کی مرضی کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے اوپر لاگو کر دینا. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ انسانوں تمہاری بغاوت کا وبال تم کو ہوگا. جو مضامین آج بیان کیے گئے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے ہر بندے کو اس بات کی اطلاع دی ہے کہ تم سے جو عمل صادر ہوتا ہے ہم وہاں ہیں. وما تکون فی شان تم کسی کام میں ہو, وما تتلو منہ من قرآن اور تم کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرو, ولا تعملون من عمل اور اس کے علاوہ کوئی عمل کرو, الا کنا علیکم شہودا مگر ہم وہاں موجود ہیں. الا کنا علیکم شہودا عام طور پر علماء ظاہر جو ہے اپنے علم سے حاضر مانتے ہیں, لیکن جو صاحب معرفت ہیں جن کو اللہ پاک نے زیادہ فہم دی ہوئی ہے قرآن اور حدیث کی, صوفیاء حقہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ذات سے ہوتے ہیں, اللہ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے الگ نہیں ہے, وہ کسی اور جگہ ہو کر وہ دوسری جگہ کو جانتے ہیں سنتے ہیں ویسا نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ آنا جانا دور ہونا نزدیک ہونا یہ چیزیں اللہ کو نہیں لگتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے سبحان پاک ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کنا علیکم شہودا ہم موجود ہوتے ہیں, اس تفیض و نفی جب اس میں تم مشغول ہوتے ہو, ہم آئے عزب اور رب کا مثقال ذرہ تیرے پروردگار سے دور نہیں ہے ذرے کے برابر کوئی چیز زمین کی نہ آسمان کی نہ چھوٹی نہ بڑی, کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے, نہ اندھیرا ان کے لیے مانع ہے, نہ سخت حجابات اور پردے ان کے لیے حائل ہوتے ہیں, نہ پہاڑ حائل ہوتے ہیں, نہ دریا حائل ہوتے ہیں, نہ زمین کی کثافت حائل ہے, نہ دوری حائل ہے, سب چیز چھوٹی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. اور جب بندے پر یہ بات کھل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ اپنے کو بالکل قریب محسوس کرتا ہے, چونکہ آپ کبھی بھی غور کریں آپ اندھیرے میں بیٹھ کے سوچیں کہاں ہے اللہ تعالیٰ, تو آئے وہاں پہ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تو اگر ہے اللہ نہیں ہے یہ کیسی بات ہو جائے گی, تو ہے اور اللہ نہیں ہے کیسی بات ہو جائے گی, تو دیکھ رہا ہے کسی چیز کو اور اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا تو یہ کیسی بات ہو جائے گی, تو سن رہا کسی چیز کو اور اللہ نہیں سن رہا تو یہ کیسی بات ہو جائے گی, یعنی مخلوق کسی چیز کو دیکھے اور اللہ نہ دیکھے, مخلوق کسی چیز کو سن رہی ہو کوئی بھی مخلوق ہو اللہ نہ سن رہا ہو تو اس کا خالق ہے, مخلوق ہو اور خالق ہی نہ ہو, اندھیرا ہو اجالا ہو نزدیک ہو دور ہو, اب یہاں آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں, حرم میں چلے جائیں گے تو وہاں اللہ اکبر, انڈیا پاکستان میں اپنے گھر میں جاتے ہیں اللہ اکبر, سفر میں آپ جاتے ہیں اللہ اکبر, نماز کا ٹائم ہو گیا آپ گیاسی سیزن پہ نماز پڑھنے لگی اللہ اکبر, تو کہاں پر ہیں آپ, اللہ کے سامنے ہی ہیں, وہ کہیں دور نہیں ہوتا بندہ. تو یہ مشق کر کے کیفیت اپنے اندر راسخ کرنے ہوتی ہے اللہ کے دھیان کی اللہ کے ملکے کی, جس میں دو کام بندے کو کرنے پڑتے ہیں, ایک کام ہوتا ہے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان بند جانا بندے کو, صوفیاء کرام جو ذکروں وغیرہ کی مشق کراتے ہیں ریاضات اور جناب مراقبے اور مجاہدے اور اذکار اور اشغال وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں وہ اسی دھیان کے لیے ہوتی ہیں کہ اللہ پاک کا ہر وقت دھیان, ایسا دھیان ہو جاتا ہے مشق کرنے سے, بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہوں دماغ ادھر لگا ہوا ہوتا ہے, بات کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں لوگوں میں ہیں, دل بیار کسب بکار, اور مشق سے ہوتا ہے, بزرگان دین اسی کی تربیت کرتے, کثرت ذکر سے یہ ہو جاتا ہے کہ آج بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت اہم چیز آدمی کے پاس ہوتی ہے سب کام وہ کر رہا ہوتا ہے اور دماغ اس کو بھی فیل کر رہا ہوتا ہے برابر یاد کر رہا ہوتا ہے, آپ یہاں سے ڈاؤن ٹاؤن جا رہے ہوں اور تقریباً ایک لاکھ ڈالر آپ کے جیب میں رکھے ہوئے ہوں, آپ اتر رہے چڑھ رہے ہیں جب اسٹیشن میں ہیں ٹکٹ لے رہے ہیں وہاں سے ادھر جا رہے ہیں آفس سے ادھر, دماغ آپ کا ادھر لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ ایک چیز ہے تھوڑا اس کا دماغ دھیان میں رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ تو ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ ہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان کی ایک مشق ہوتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب دھیان کی مشق ہو تو اللہ یاد ہونے لگے ایک کام ہو اور دوسرے ایسے یاد ہو جائیں کہ پھر اللہ کی بندگی ہو جائے, یعنی اللہ کا حکم پورا ہو, ایک ہوتا ہے یاد ہونا لیکن حکم پورا نہیں کرنا, وہ یاد نہیں ہے وہ بھی غفلت ہے, جاہل پیروں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تسبیح ہاتھ میں لے کے پڑھتے رہتے ہیں اور سامنے نماز ہوتے رہتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں حضرت, نہیں تم جاؤ ہم جا کے مکے میں پڑھیں گے مدینہ میں پڑھیں گے, پڑھتے اڑھتے کچھ ہے نہیں, نیا پڑھتے نواں پڑھتے بولنے کی باتیں ہوتی ہیں, بہت سی چیزوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ سجادہ نشین بن گئے, وکرم سلطان بود بابا اچھے تھے انہوں نے فن سیکھا تھا, اس کے بعد میں ان کو تو کچھ آتا نہیں تھا, مریدوں نے عقیدت مندوں نے بٹھا دیا ان کو کہ حضرت آپ ہی ہمارے بڑے ہیں, اس کے تو پیٹ میں کوئی تھا نہیں غریب کے وہ بیٹھ گیا, تو ظاہر جو ہوگا وہ یہی ہوگا, ایک حکیم صاحب تھے نواب صاحب کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے مگر بیٹے نے فن نہیں سیکھا, جب فن نہیں سیکھا تو نواب صاحب کے پاس گئے, وہاں جانے کے بعد نواب صاحب سے کہا نواب صاحب کے لفظ کو دیکھ کے اندازے سے پہچان لیتے تھے. ایک مرتبہ ہم کو نزلہ ازلہ ہو گیا تھا تو ان سے کہا کہ آپ نے شاید آرنج وغیرہ استعمال زیادہ کر لیے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا سا سردی ہوگی. کہ لیں گے ہاں ہاں. جب واپس آ گئے تو بیٹے نے پوچھا ابا جان سے کہ بھائی آپ نے آرنج کھایا بول کے آپ کو کیسے سمجھ میں آیا؟ ارے اس کے پلنگ کے نیچے چھلکے تھے اس میں اندازہ لگا لیا. بیٹے کے دماغ میں آیا کہ کل کے دن حکمت کروں گا تو میں بھی پلنگ کے نیچے دیکھوں گا. اب اس کے بعد ایک مرتبہ پھر نوبت آئی, بابا کا انتقال ہو گیا, بیٹے حکیم صاحب بن گئے. بن سیکھا نہیں, سیکھا کچھ نہیں, بن گئے حکیم صاحب. اب اس طرح سے نواب صاحب نے بلا بھیجا, نواب صاحب نے بلا بھیجا تو وہ جا کے بیٹھ کے ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے, وہ پلنگ کے نیچے چمڑا پڑا ہوا تھا تھوڑا سا. تو کہنے کہ آپ نے نمدہ کھایا ہے کیا؟ بیوقوف کہنا کہ نمدہ کون کھاتا ہے؟ نمدہ چمڑے کے حصے کو بولتے ہیں. نکالو گے دیکھو یہ بیوقوف کو. نکال دیا ان کو. کہنے کہ میرے بابا نے جب آرنج کے چھلکے دیکھے اور کہا تو ان کو تو داد ملی, اور ہم نے جب اس کے نمدہ دیکھا اس کے نیچے اور ہم نے نمدہ کھانے کا ذکر کیا تو ہم کو تو دھکے دے کے نکال دیا گیا. ہوتا اصل میں یہی ہے, دین کے معاملے میں بھی ایسا بہت ہوا ہے, خاص طور پر اپنے انڈیا پاکستان میں بہت ہوا ہے ایسا. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وغیرہ اور جہاں پر بھی زیادہ جہالت عام رہی ہے وہاں ایسا ہوا ہے کہ جو نفس کے تزکیے کے ماہرین ہوتے تھے اولیاء اللہ, نفس و شیطان کے علاج کے, نفس کے مکائد کے اور شیطان کے مکاریوں کے علاج کے ماہرین ہوتے تھے, وہ ماہر ہوتے تھے واقعی. لیکن ہوا یہ ہے کہ اب ان کی جگہ خالی دیکھ کے کسی کو تو بٹھانا تھا ان کے خوشاب کو, ان کے خدام کو, چاہنے والوں کو, تاکہ دل دلا چلے کچھ اللہ رسول کی بات ہوتی رہے. وہ بعد والے اس قابل نہیں رہے بےچارے, نہ دین کا علم انہوں نے سیکھا علماء دین کے پاس رہ کے, نہ مشائخین کے پاس رہ کے واقعی کسی قسم کی ریاضت و مجاہدے کیے. تو ظاہر ہے کہ خالی معلومات حاصل کر لینے دو چار, تھوڑی بات بولنے آ جانا, یہ تو کافی نہیں ہوتا نا حق پر ہونے کے لیے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بگڑ گئے. اصل مگر صورت حال یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی اللہ کا دھیان سیکھتا ہے اس کے ساتھ بندگی بھی سیکھتا ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع سیکھتا ہے, ہر چیز میں اتباع کا شوق ہو. اگر یہ چیز کسی کو حاصل ہو تو اس کو ولایت مل جاتی ہے. اس کا ذکر ہے اس کے بعد میں. ولایت میں ہوتا کیا ہے؟ ولایت میں ہوتا یہ ہے, ایک ہوتی ہے ولایت عامہ جو ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہے, اور ہر پاک میں ہے کہ ہر مومن ولی ہے اللہ کا, مگر اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے ولایت خاصہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص دوست بناتا ہے. جب بندہ یہ دو کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قسم کی کشش اور ایک خاص قسم کا جذب اور لگاؤ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ڈال دیا جاتا ہے بندے پر, اور ایک محبوبیت جو ہے نا اس کی وجہ سے مخلوق میں بھی آ جاتی ہے. اور اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کو پہچاننے اور سمجھنے لگتا ہے. ان کا اس دنیا میں بہت بڑا مقام ہے. جو ولایت خاصہ والے ہوتے ہیں اس دنیا میں ان کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے انبیاء کے بعد, صحابہ کے بعد. سب سے بڑے مرتبے والے نبی ہیں اللہ کی مخلوقات میں, اور اس نبی کے بعد نبی کے صحابہ ہیں, اور صحابہ کے بعد میں پھر اولیاء ہیں. ان کا بہت بڑا مقام ہے. قرآن حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے, یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میری طرف سے اعلان جنگ ہے. جس کو میں نے اپنا ولی بنا لیا اس کا بہت احترام کرنا پڑتا ہے, بہت عزت کرنی پڑتی ہے. حدود شریعت کے اندر, شریع حدود تو اپنی جگہ پر ہے لیکن ان کا ایک خاص مقام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک فرمایا ہوا ہے کہ پوری کائنات کا جو نظام ہے, تو جیسے عالم آخرت میں اور عالم غیب میں فرشتوں کے ذریعے سے اس نظام کو سنبھالا جاتا ہے, ایسے اس مادی نظام کو ان اولیاء کے ذریعے سے سنبھالا جاتا ہے. کرتے اللہ ہی ہے, جیسے فرشتوں سے کام اللہ ہی لیتے ہیں ان اولیاء سے بھی کام اللہ ہی لیتے ہیں, مگر ان کا اتنا بھاری مقام ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ نے جناب اور خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا, اللہ ان اولیاء اللہ. سن لو اس بات کو کہ اللہ کے اولیاء جو ہیں ان کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, ان کو کوئی رنج نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور یہ کون ولی ہوتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں پکے اور متقی ہوتے ہیں, تقوی ان میں ہوتا ہے. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ان کے لیے خوشخبری دنیا میں بھی رہتی ہے اور آخرت میں بھی رہتی ہے. دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو خوشخبری دی ہے, دنیا میں عزت دی ہے, دنیا میں ان کو اچھا رکھا ہے, مرنے سے پہلے ہی ان کو جنت دکھائی جاتی ہے. بہت سے ان کی خصوصیات ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی بھی کرامت کا کوئی ذکر اللہ کے ولی کے بارے میں سنیں گے, غیر ولی کے بارے میں نہیں سنیں گے. عام جو مسائل کو جانتا ہے, دین کی باتوں کو جانتا ہے, اس سے کرامت نہیں ہوتی, کیونکہ یہ ولایت پر پھر اللہ تعالیٰ خصوصی معاملات دکھایا کرتے ہیں. ان کی وجہ سے کرامتوں کا تعلق بھی بزرگوں سے ہی ہوتا ہے. کرامات الاولیاء حق, یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ حق ہوتی ہیں. کرامتوں میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کرامتوں میں وہ چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کی قدرت میں ہے. اللہ کی قدرت میں کیا چیز ہے؟ ہر چیز ہے. ان کی قدرت میں کوئی لمٹ ہے کیا؟ نہیں ہے. تو اللہ کی قدرت میں چونکہ کوئی لمٹ نہیں ہے, اور کرامت ولی کا فعل نہیں ہوتا, ولی کا کام نہیں ہوتا, وہ اللہ کا کام ہوتا ہے, ولی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے, ولی سے دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں اللہ کی محبوبیت اس کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ بندہ اللہ کا خاص ہے, بلکہ ورنہ اس میں کرتے اللہ ہی ہیں. جب فائل اللہ ہے تو اس میں ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے, اور اسی وجہ سے وہ مختلف ہوتے ہیں, الگ الگ ہوا کرتے ہیں. اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے بزرگوں کی کرامتیں ہیں وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے ہیں, اور جتنا بزرگوں کو کرامت ملی وہ حضور کے طفیل میں برکت میں ملی ہوئی ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے, آپ پر ایمان کی برکت میں ملی ہے. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت لوگوں کو اس میں, کچھ لوگ تو مانتے نہیں ان چیزوں کو, اور بعض لوگوں کو خزان اس میں ہے کہ ارے فلاں بزرگ کی یہ کرامت, فلاں کی یہ کرامت, کبھی حضور سے نہیں سنا, کبھی کسی پیغمبر سے نہیں سنا, کبھی کسی صحابی سے نہیں سنا, بھائی یہ بزرگ کہتے ہیں اتنی بڑی کرامت دکھا دی, ایسا ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں معلوم ہے بےچارے ہوں کہ جتنے بزرگوں کی کرامتیں ہیں وہ سب حضور ہی کی طرف منسوب ہیں, آپ ہی کا فیض ہے, وہ آپ ہی کے معجزے کا حصہ ہے وہ. اس لیے کسی پر کسی طرح کا, کسی پر کسی طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ مظاہرہ فرما دیتے ہیں. صحابہ کے ساتھ ہوئے ہیں, ہم جانتے نہیں ان تفصیلات کو, ورنہ صحابہ کی وہ روایت مقدس آتی کہ ایک ایک آدمی کے لیے کرامت ان کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تھی, پورے پورے مجموعے کے ساتھ کرامت رہتی تھی, وہ یعنی ہر ایک اس میں سے کرامت کے قابل ہوتا تھا. جیسے میں نے برسو حضرت علاء الحضرمی کا قصہ سنا ہے نا, 10,000 صحابہ ہیں تو 10,000 کے 10,000 کرامت کے قابل ہوتے تھے, اس لیے سب کے ساتھ ایک ہو گیا وہ. تو ایک ایک آدمی کے ساتھ میں, تو ایک کتاب ہے حیات الصحابہ کے نام سے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی, اس کے تیسرے حصے میں ان واقعات کی تفصیل موجود ہے کہ حضرات صحابہ سے کس کس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رونما ہوئے ہیں, ظاہر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور فضل سے, جو کرامت کے طور پر ان سے ظاہر ہوئے ہیں. تو یہ کرامات الاولیاء حق کو ایک مسئلہ ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو کہ جتنی مخلوق ہے آسمان میں زمین میں سب اللہ کی ہے, اور جو چیزیں آسمان اور زمین میں سب اللہ کی ہیں, سب کے مالک مخلوقات کی لین میں بھی اللہ ہی ہے, اور جو چیزوں کی لین میں ہیں ان میں بھی خالق و مالک جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. خوش کر دیں, سورہ ہود ہے, اس کے اندر بہت سے واقعات پیغمبروں کے خاص طور پر خاص انداز میں اللہ نے ذکر فرمائے ہیں, اس سے پہلے ذکر آیا ہے ان کا, اور پھر سورہ یوسف کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے, کچھ حصہ اور باقی ہے, اللہ نے چاہا تو اس کا کچھ حصہ کر لے آئے سنایا جائے گا. اس میں راجہ عبدالرزاق صاحب کے دل کا آپریشن ہوا ہے, ان کی صحت کے لیے دعا کرنا ہے. سلیم رضا صاحب کا بھی دل کا آپریشن ہوا ہے, ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلين بها قابليها واتمها علينا. اللهم انا نسالك ثبات في الامر, ونسالك عزيمه الرشد, ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك, ونسالك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.